بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث شریف شروع ہوئی تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کا دوسرا حصہ حدیث شریف کا، وَمَن رَآنِ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان ضلال محض ہے، محض گمراہی کی جڑ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت محض ہے. اس لیے جو محض گمراہی ہے وہ محض ہدایت ذات کی شکل صورت میں نہیں آ سکتا. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. شراح فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ شیطان باری تعالیٰ کی شکل میں آنے کی کوشش کرے، یعنی باری تعالیٰ کی شکل تو کوئی لے نہیں سکتا، لیکن کسی شکل میں آوے اور یوں کہے کہ میں خدا ہوں، ایسا شیطان کہے، یہ ممکن ہے. جبکہ شیطان کسی بھی شکل میں آ کر کے یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. نقطہ اس میں یہ ہے کہ باری سبحانہ وتعالی ہدایت اور ضلالت دونوں اللہ کے اندر صفت ہے، ہادی بھی ہے کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے صحیح عقیدے کے مطابق الہادی ہو اللہ والمضل ہو اللہ، ہدایت اور دلالت دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں. اس لیے بہت سی مرتبہ خواب دیکھنے والا کوئی چیز کوئی شکل دیکھتا ہے اور اس میں شیطان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا اللہ ہوں. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور رات کی تاریکی کے اندر پورا آسمان روشنی روشنی سے بھر گیا. یہ دیکھ کر کے بڑے حیران ہوئے، پھر وہ روشنی سمٹتی گئی، سکڑتی گئی، آخر کے اندر وہ روشنی مختصر رہ گئی. پھر اس میں سے ایک شکل سامنے آئی، کہا میں تیرا اللہ ہوں عبد القادر، میں تیری عبادت اور اطاعت سے بہت خوش ہوں، اب تمہیں جو کرنا ہو کرو، میں اختیار دیتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تھوڑی دیر کے اندر وہ نورانی فضا اور نورانی ماحول، چمک دمک اور عجیب و غریب شکل سب ختم ہو گئے اور ابلیس سامنے حاضر ہوا۔ تو یہ ایک عجیب جال ابلیس نے پھیلایا تھا کہ اندھیری رات میں پورا آسمان روشن کر دے، روشنی نظر آوے، پھر اس میں کوئی شکل نظر آوے، اس میں سے نیدا آوے کہ میں تمہارا مالک اللہ ہوں، تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوں، اب تمہیں جو کرنا ہو کرو، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ ہر انسان شریعت کا مکلف ہے آخری سانس تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی عبادت کرے، اطاعت کرے، لیکن شرعی احکام اس کے ذمے سے موت تک معاف نہیں ہو سکتے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اس لیے یقیناً یہ شکل نظر آ رہی ہے وہ شیطانی شکل ہے۔ تو جیسے ہی تعوذ پڑا، ابلیس سامنے حاضر ہو گیا اور وہ نورانی آسمان اور نورانی شکل سب پانی ہو گئے۔ پھر ابلیس کہنے لگا، عبد القادر، تمہارے علم کی برکت سے بچ گئے، ورنہ یہ تدبیر آزما کر کے میں نے اب تک 70 بڑے بڑے عابدوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کہ یہ میرے علم کا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس وقت حضرت یوں فرما دیتے، ہاں میرے علم سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی جو ہے شرعی احکام سے بالا تر نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی شیطان کا ایک تیر تھا کہ انسان کو علم کے غرور میں مبتلا کر دے کہ میں نے اپنے علم سے پہچان لیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ شیطان اللہ کی شکل میں آنے کی بات کرے، یعنی یوں کہے کہ کوئی شکل خواب میں آوے یا بیداری میں سامنے آوے اور یوں کہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، اللہ ہوں، یہ ممکن ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے اندر آوے یہ ممکن نہیں ہے۔ خواب دیکھنے والا جون سے حلیے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، بہت سی مرتبہ تو نامناسب حلیے میں بھی دیکھتا ہے، کوئی بھی حلیہ دیکھے اور وہاں قرائن ہو اور قرائن سے جان لے رہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ تو خواب میں کسی بھی شکل صورت میں دیکھے، چاہے کوئی نامناسب شکل میں دیکھے، لیکن وہاں قرائن دیکھے تو پھر یقین ہو جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جس سے مناسبت ہوتی ہے اس کی شکل میں بھی زیارت ہوتی ہے، جس سے مناسبت ہوتی ہے، کسی بزرگ سے مناسبت ہوتی ہے، کسی اللہ والے سے مناسبت ہوتی ہے تو اس کی شکل میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے. اس میں جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی ایمانی حالت کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ اس کی ایمانی حالت کیسی ہے, اس کے مطابق اس کو زیارت نصیب ہوتی ہے. اس کے باطنی امور کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے, دل کی کیفیت, باطنی امور, اس کا بھی دیکھنے میں بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے باطنی امور کے اختلاف سے زیارت والی شکل صورت بھی بدلتی رہتی ہے. انسان کے باطنی امور جیسے ہوں گے اس اعتبار سے زیارت کی شکل صورت بھی بدلتی رہتی ہے. دراصل ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں جو انسان دیکھتا ہے. پہلی قسم ہے خواب کی اللہ تعالی کی طرف سے من جانب اللہ, یعنی اللہ تعالی بندے کو خواب دکھلاتے ہیں. اس کو ہم رحمانی خواب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی خواب دکھایا گیا, اس میں اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے, الہام ہوتا ہے, یا کوئی خاص مقصد سے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی خواب دکھلاتے ہیں. اور یہ رحمانی خواب عام طور پر رات کے آخری حصے میں ہوا کرتا ہے. آپ نے مشکا شریف میں یہ حدیث پڑھی ہے, اصدق الرؤیا بالاسحار, صبح کے وقت پر جو خواب ہوتا ہے وہ زیادہ تر سچا ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو روح ہے, انسان جب سو جاتا ہے تو انسان کے بدن سے نکلتی ہے اور عالم بالا کی سیر میں جاتی ہے. نیک صالح انسان کی روح ملئے اعلی مجلس کی سیر میں جاتی ہے. اس لیے تو نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. نیند موت ہے, روح نکل گئی, نکل کر کے عالم بالا کی سیر میں گئی. وہاں اللہ تعالی کا جو غیبی نظام ہے اس کی اس نے زیارت کی, ارواح مقدسہ سے اس روح نے ملاقات کی. تو اس عالم میں جانے کے بعد جو چیزیں اس کو نظر آتی ہے وہ زیادہ تر سچی باتیں نظر آتی ہیں. اس لیے اس کو رحمانی خواب کہا جاتا ہے. نمبر دو, ادغاس احلام, یہ دوسری قسم کا خواب ہے جس میں انسان کی قوت متخیلہ, خیالی قوت یہ کام کرتی ہے. اور قوت متخیلہ کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, زیارت کرتا ہے. اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دن بھر میں یا پچھلے دنوں میں انسان جن کاموں میں بیداری میں مشغول ہوتا ہے وہ کام اس کی قوت خیال کے اوپر غالب رہتے ہیں. اور پھر وہی چیز کو خواب میں کسی خاص انداز کے اندر وہ دیکھتا ہے. یہ متخیلہ قوت کی وجہ سے اس طرح کے خواب اس کو آتے ہیں. نمبر 3, من الشیطان. بہت سارے خواب انسان کو شیطان کی وجہ سے آتے ہیں, یعنی شیطان انسان کے اوپر کچھ تصرف کرتا ہے اور اس تصرف کی وجہ سے بھی کچھ خواب اس کو نظر آتے ہیں. اور یہ 3 قسم ہو گئے خواب کی. اب پہلی قسم جو ہے رحمانی خواب, اس قسم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا اغلب ہے, غالب ہے کہ رحمانی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بابرکات ہوتی ہے. تیسری قسم جو ہے من الشیطان, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہونا یہ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. اب رہی دوسری قسم متخیلہ والی, تو اس میں دونوں اقوال ہیں. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو خواب قوت متخیلہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہونا ممکن ہے, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قوت متخیلہ والے خواب کی وجہ سے زیارت نہیں ہو سکتی. لیکن بہت سے شرح کرام کی رائے یہ ہے کہ نہیں, قوت متخیلہ والے خواب میں بھی زیارت اقدس ہو جاتی ہے. جیسے کہ ایک آدمی بیداری کے اندر مستقل حدیث کا شغف رکھتا ہے, اقوال رسول اور افعال رسول کو پڑھنے پڑھانے سے شغف رکھتا ہو, تو اس کی کتب قوت متخیلہ اسی میں چلے گی. لہذا اسی قوت متخیلہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے گی, اسی لیے یہ بھی ممکنہ امور میں ہے. پھر ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ بہت سے اکابر کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ نقل کیا گیا ہے, اگر اسی حلیے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئے تو ہی وہ زیارت معتبر ہے. جو حلیہ شمائل میں آیا, حدیث کی کتابوں میں آیا, اس حلیے میں اگر زیارت ہوئی تو ہی وہ زیارت معتبر ہے. اس حلیے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر ہوئی تو زیارت کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ بعضوں کی اکابر کی رائے ہے. اور ایک رائے آپ کو پہلے بتا دی گئی کہ جس شکل میں بھی زیارت ہو, چاہے نامناسب شکل میں زیارت ہو, قرائن سے پتہ چلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو زیارت کا اعتبار کیا جائے گا. اب ایک بڑی بات یہ ہے کہ نامناسب شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوتی ہے, تو وہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھتا ہے. دیکھنے والے کی حالت نامناسب شکل میں سامنے آتی ہے. کہ جو رائی ہے دیکھنے والا ہے اس کی حالت جو ہے وہ حالت کی وجہ سے نامناسب شکل میں زیارت ہوتی ہے, تو اس میں دیکھنے والے کا اپنا قصور ہے. دوسری بات یہ ہے انسان کی یہ قوت متخیلہ جو تصرفات کرتی ہے اس تصرفات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تغیر نظر آتا ہے. ہماری جو قوت متخیلہ ہے اس قوت متخیلہ کے تصرف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں ہمیں تغیر نظر آتا ہے. لیکن ایک خاص شرعی بات ذہن میں رکھنے کی ہے, وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے کوئی بات ارشاد فرمائی یا خواب میں حضور کی کوئی صورت مبارک نظر آئی تو وہ حجت شرعیہ نہیں ہے, وہ دلیل شرعی نہیں ہے. ایسے واقعات ہے کتابوں میں لکھے ہوئے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرعی مسئلہ کچھ ہے اور خواب کے اندر زیارت ہوئی تو بات کچھ اور ارشاد سامنے آ رہا ہے. تو ہمارے لیے حجت ہے جو بات احادیث میں صحابہ نے نقل کر کے بتلائی وہ حجت ہوگی. خواب میں اگر کوئی شرعی حکم بتلایا جو ظاہری شریعت کے خلاف ہے تو اس کو حجت نہیں مانا جائے گا. جیسے نعوذ باللہ کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ پتلون میں ٹائی میں دیکھا, بے ریش دیکھا, تو یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ آدمی گاڑی منڈوانا شروع کر دے, کوٹ پتلون ٹائی پہننے لگے, یہ کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے. دلائل شرعیہ کے خلاف جو باتیں بھی خواب کے اندر آئے گی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جس کا تعلق شرعی احکام سے نہیں ہے, شرعی مسائل سے نہیں ہے, اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے, اس میں انشاءاللہ خیر اور برکت رہے گی. تو معاملہ کوئی شرعی مسئلے کا نہیں ہے, شرعی حکم کا نہیں ہے, کوئی عام دنیاوی بات ہے اور اس میں حضور نے خواب میں آ کر کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس بات کا مان لینا اور عمل کر لینا یہ موجب خیر و برکت ہوگا. اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوا. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری سنت کے اکابر میں سے ہیں, ایک مرتبہ ایک آدمی آیا شاہ صاحب کے پاس, حضرت میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ لباس میں, بادشاہوں والے لباس میں میرے مکان میں تشریف لائے. تو شاہ صاحب نے اس کو ارشاد فرمایا کہ بھائی دوسری باتیں بعد میں ہوگی, تو جلدی سے بھاگ, تیرے گھر جا اور بیوی بچے اور ضروری قیمتی سامان کو باہر نکال دے۔ وہ آدمی بھاگا بھاگا گیا حضرت کی بات کو مان کر کے۔ باہر سے ہی بیوی بچوں کو آواز دی، باہر نکل آؤ۔ جیسے وہ باہر نکلے فوراً مکان ٹوٹ پڑا، زمین دوش ہو گیا۔ یہ آدمی حیران کہ میں نے حضور کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا اور اس میں جو ہے مکان ٹوٹ پڑا۔ تو پھر وہ بعد میں اطمینان سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھنے لگا، حضرت بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کچھ وضاحت فرمائیے۔ تو شاہ صاحب نے اس کے سامنے وضاحت فرمائی کہ جب تو نے مجھے اپنا خواب بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ لباس کے ساتھ میرے مکان میں تشریف لائے، تو اسی وقت میرے ذہن میں قرآن کی آیت آئی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها۔ یہ آیت میرے ذہن میں آئی تو کہا یہ حضور کی شان رحمت تھی کہ تیرا گھر بوسیدہ ہو گیا تھا، حویلی ٹوٹنے ہی والی تھی، تو حضور نے شاہی انداز میں آ کے اشارہ کر دیا کہ مکان جلدی سے خالی کرو ورنہ دب کر کے مر جاؤ گے، تمہارا مکان بالکل سڑ چکا ہے۔ تو یہ شان رحمت کہ شاہانہ لباس میں آ کر کے اس طرح حضور نے اشارہ فرما دیا۔ تو یہ غیر شرعی امور ہے، اس کے اندر یعنی جہاں مسئلے مسائل سے احکام شرع سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسے معاملے میں اگر خواب میں آ کر کوئی بات فرماوے تو وہ مان لینا چاہیے، وہ مجیب خیر اور برکت بنے گی۔ البتہ خواب کے اندر اگر شریعت کے خلاف کوئی بات سامنے آئی تو اس کو ہم حجت شرعیہ نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے حجت شرعیہ ظاہر شریعت ہے، یعنی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شریعت مطہرہ مقدسہ نقل کی اسی کا ہم اعتبار کریں گے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ شیطان میری صورت شکل میں نہیں آ سکتا، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اخیر میں فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے گے۔ جو آدمی میرے بارے میں جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے گا۔ بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے مربوط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کبھی جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، حدیث گھڑ کے حضور کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، کوئی واقعہ بے بنیاد، جھوٹا، بے تحقیق، بے سند، کوئی بات، کوئی سنت بے تحقیق حضور کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے اور یہ افتراء علی اللہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو جہنم کی سزا ہوگی۔ جی نیا ترجمۃ الباب امام قائم کر رہے ہیں۔ باب کتابۃ العلم، علم لکھنے کے بیان میں یہ باب ہے کہ علم کو لکھا جائے، تحریری شکل دی جائے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں امام علی مقام نے یہ باب قائم فرمایا؟ صحیح مسلم شریف میں کتاب الزہد میں ایک روایت ہے جس روایت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے سوا دوسری چیزیں لکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، قرآن کریم کے سوا دوسری چیز لکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، وہ اس حدیث کا مضمون ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ممانعت شروع زمانے میں تھی، وہ ممانعت منسوخ ہو گئی اور بعد میں قرآن کے علاوہ احادیث لکھنے کی بھی اجازت ہو گئی۔ تو مسلم شریف کی اس حدیث شریف سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف لکھنا، کتابت کرنا ممنوع ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کو لا کر کے ازالہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ ممانعت اب باقی نہیں رہی، اب قرآن کے علاوہ احادیث مبارکہ لکھنے کی بھی اجازت دی جاوے گی۔ دراصل پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا وہ حکمت بھی سمجھ لیں۔ ابتدائی دور میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کریم کا نزول جاری تھا اور قرآن کریم کو تحریری شکل میں ابھی جمع نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کا رسم ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اسی لیے منشا مبارک یہ تھا کہ ابھی پہلے قرآن مجید باقاعدہ تحریری شکل میں آ جائے۔ ابھی دوسری چیز میں لوگ لگیں گے تو قرآن کی طرف توجہ کم ہو جائے گی، اس لیے منع کیا گیا کہ بھائی ابھی صرف قرآن کی طرف توجہ دو، ابھی دوسری چیزوں کے لکھنے کی طرف توجہ مت دو۔ کافی وقت گزر گیا، صحابہ کو انس ہو گیا قرآن کے اسلوب سے، صحابہ کرام کو واقفیت ہو گئی، انس ہو گیا اور سمجھ لیا اچھی طریقے سے یہ اسلوب قرآن ہے، یہ اسلوب حدیث ہے، دونوں کو صحابہ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ یہ اسلوب قرآن ہے، یہ اسلوب حدیث ہے۔ جب اس کی تمیز ہو گئی، جب اس کا اندازہ ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت جو ہے مل گئی۔ تو جن روایتوں سے کتابت علم، کتابت حدیث کی اجازت ثابت ہوتی ہے، ان روایتوں کو امام یہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو قرآن جو ہے الگ الگ جگہ تھا، ایک جگہ صحیفے میں مرتب بھی نہیں تھا، کسی کاغذ پر، کسی ہڈی پر، کسی درخت کے پتے پر، کسی شاخ پر، الگ الگ جگہ تھا. اور اس زمانے میں دراصل لکھنے والے ہی بہت کم تھے. قاضی اطہر مبارک پوری جو کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں مکہ میں 17-18 آدمی کو لکھنا آتا تھا، اس سے زیادہ لوگ لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. تو یہ ایسا دور تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممانعت فرمائی، پھر دیکھا کہ اب صحابہ اسلوب سے اچھی طرح واقف ہو گئے، اب خلط ملط نہیں ہوگا، تو پھر بعد میں ایسی باتیں سامنے آئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث شریف لکھنے کی اجازت ہے. دوسرا مقصد سمجھو، کتابت حدیث کا استحباب ثابت کرنے اور بتلانے کے لیے امام عالی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. کہ کتابت حدیث تو بڑا پسندیدہ کام ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. نمبر 3، کتابت حدیث غائبین تک علم پہنچانے کا ذریعہ ہے. حدیث لکھو گے تو غائبوں تک علم پہنچے گا نا، حدیث ہو کے علم ہو، اگر اس کو لکھا جائے تو جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک علم پہنچے. اب اس وقت آپ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ امام بخاری نے لکھا تو پڑھ رہے ہیں، نہیں لکھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اس لیے تو غائبین تک حدیث اور علم پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے کتابت. اسی لیے آپ بھی کوئی کتاب تصنیف کر دو تو آنے والی نسلیں پڑھے گی کہ فضیلت الشیخ عبداللہ کی یہ تالیف ہے، لوگ اس سے استفادہ کریں گے. فضیلت الشیخ فلاں کی یہ تالیف ہے، لوگ بات کے لوگ استفادہ کریں گے. اسی لیے آدمی علم لکھ لے وے، تحریر میں لے آوے، تو بعد کے دور کے اندر لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے. تو علم غائبین تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے کتابت علم. ایک اور مقصد سمجھو ترجمۃ الباب کا، کذب علی رسول جو اوپر والے باب میں ممنوع قرار دیا گیا، تو کذب علی رسول سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے کتابت حدیث. کہ اگر تم حضور کی مبارک حدیثوں کو لکھ لو گے تو آئندہ کوئی حضور کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا کہ بھئی یہ صحیح حدیث محدثین نے لکھ لی ہے، بس یہ صحیح حدیث ہے. اب کوئی آدمی آ کر کے ٹھوکم ٹھوک کرے تو اپنے پوچھیں گے جناب عالی آپ جو ہے یہ بات بیان کر رہے ہیں کون سی کتاب میں ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں سیدھی بات، کوئی بھی آدمی کوئی حدیث آپ کو سنا ہے تو ہم اس کو سیدھا سوال کریں گے بھئی یہ حدیث کون سی کتاب میں لکھی ہے بتلاؤ. اب کوئی بھی آدمی جو ہے جرات نہیں کرے گا کہ بھئی مجھے تو حوالہ دینا پڑے گا، اسی لیے کہ اب تک یہ سلسلہ ہے ہی نہیں کہ مجھے کالو نے کہا، کالو کو لالو نے کہا، لالو کو پیلے نے کہا، یوں کر کے سند حضور تک لے جاوے. ایسا اب اس زمانے میں کچھ باقی ہے ہی نہیں. اب تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ حدیث کی کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے وہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے، پھر ہم اس کی سند جانچیں گے، راوی کیسے ہیں اس پر کلام کریں گے، پھر کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک حدیث آپ نے سنائی. تو کذب علی الرسول سے بچنے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے کتابت حدیث، کہ اس کے ذریعے سے حفاظت ہو جائے گی. جی یہ ہے نا راوی بھائی ان سفیان، یہاں امام علی مقام نے وضاحت نہیں کی کہ سفیان ابن عیینہ ہے کہ سفیان ثوری ہے، مطلق سفیان کہہ دیا، لیکن یہ جہالت سند کو متاثر نہیں کرتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں سفیان سکھا راوی ہے، ثوری بھی اور ابن عیینہ بھی. اس لیے اگرچہ امام علی مقام نے کوئی صراحت نہیں کی لیکن سند پر کوئی اثر نہیں آئے گا، اور تعین بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکے کہ یہاں کون سے سفیان موجود ہے، وہ یہی نہ ہے کہ سوری ہے، جو بھی ہوئے ان سے یہ روایت. اس کے بعد سمجھو یہ جو ابو جحیفہ ہے نا، ابو جحیفہ یہ صغار صحابہ میں سے ہے، یہ خود صحابی حضرت ابو جحیفہ. یہ روایت وہ نقل کر رہے ہیں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. جی پہلے ایک پس منظر سمجھو تو یہ سوال جواب آسانی سے سمجھ میں آئے گا. عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ بڑا ڈینجر یہودی تھا، بڑا ذہین بڑا چالاک آدمی تھا. دراصل یہود حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کی لائی ہوئی شریعت پر ضدی اور مصر ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت عیسوی آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اس کو بھی انہوں نے برباد کرنے کی بہت محنت کی. اور پولس نام کا یہودی جس کو آج کل سینٹ پال کہا جاتا ہے، اس یہودی کو انہوں نے عیسائی دنیا میں گھسایا، اور سینٹ پال پولس یہودی نے عیسائی مذہب کے اندر بہت ساری غلط باتیں گھسا دی اور عیسائیت کا کباڑا بنا ڈالا. یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، عقیدہ کفارہ ہے، یہ سب یہ پولس یہودی کے گھسائے ہوئے عقیدے ہیں. حواریین عیسیٰ کی تعلیمات میں یہ عقیدے ہرگز نہیں تھے، لیکن یہودیوں نے عیسائیت کو برباد کیا تو پھر اسلام کو برباد کرنے نکلے. تو عبداللہ ابن سبا بڑا ذہین تیز ترار یہودی، اس کو انہوں نے اسلام میں گھسایا اور اس نے ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس نے عجیب عجیب فتنے شروع کیے. آل رسول کی محبت کے نام پر وہ میدان میں آیا گمراہی پھیلانے کے لیے کہ بھئی آل رسول سے محبت ہو، اہل بیت نبوت سے محبت ہو، نبوی گھرانے سے محبت ہو، یہ چیزیں اس کا ٹائٹل لے کر کے وہ آگے آیا ہے، چونکہ یہ عنوان بڑا اچھا عنوان تھا، اہل بیت نبوی سے محبت، آل رسول کی عقیدت، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اتنا حسین اور میٹھا عنوان لے کر یہ بدماش آگے آیا، اور اسی نے یہ بات گھسائی کہ بھئی حضرت علی حضور کے خاندان کے چچا زاد بھائی داماد وہی خلیفہ اول بننے چاہیے تھے، یہ ابو بکر عمر نے زبردستی خلافت ان سے لے لی تھی، یہ بات اسی بدماش نے گھسائی عبداللہ ابن سبا نے. دوسری باتیں اس نے یہ چلائی لوگوں کے اندر کہ حضرت علی کے بیانات سنو، ان کا درس سنو، ان کی مجلس سنو، کتنی عجیب عجیب باتیں وہ بیان کرتے ہیں، کتنی اونچی اونچی اہم اہم باتیں حضرت علی کے بیانات میں، درس میں، مجلس میں ہوا کرتی ہیں. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وصیت نامہ عطا فرمایا تھا، اسی وصیت نامے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ایسی باتیں بتلاتے ہیں جو باتیں دوسرے صحابہ نہیں بتلاتے. حضرت علی کے پاس کوئی خاص وصیت نامہ ہے، انہی کے پاس ہے، وہ خاص پرائیویٹ لمیٹڈ ہے ان کے پاس وصیت نامہ. اس میں خلافت بلا فصل بھی ہے کہ حضور نے حضرت علی کو اس وصیت نامے میں دیا تھا کہ علی میرے بعد بلا فاصلہ خلیفہ بنیں گے، اور دوسری وہ باتیں جو اس وقت روافض کے عقائد میں سے ہیں، ایسی سب باتوں کی تائیدات کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وصیت نامہ عطا فرمایا، صحیفہ عطا فرمایا، جس کے اندر خلافت بلا فصل بھی ہے اور دوسری بھی بہت ساری دین کی اہم اہم باتیں ہیں. یہ ماحول عبداللہ ابن سبا نے پھیلایا اور اسی سے یہ فتنہ وجود میں آیا جس کو سبائی فتنہ کہتے ہیں، بعد میں وہی روافض کا فتنہ، بعد میں وہی شیعہ فتنہ کہلائے. تو اصل اس کا بانی تھا عبداللہ ابن سبا اور وہ تھا یہودی. یہ ہو گیا مختصر در مختصر پس منظر. اب یہ جو بات حضرت علی کے لیے ان شیعوں نے رافضیوں نے پھیلا رکھی تھی، اس میں یہی تھی کہ حضور نے ان کو کوئی خاص وصیت نامہ دیا ہے، اس لیے حضرت علی کی مجلس میں دیکھو کتنی اچھی اچھی نئی نئی باتیں تمہیں سننے کو ملتی ہے جو عام صحابہ کی مجلس میں نہیں سننے کو ملتی. خیر، اسی پس منظر میں حضرت ابو جحیفہ وہب ابن عبداللہ، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ، اور بھی لوگوں نے سوالات کیے حضرت علی کو، اس میں حضرت ابو جحیفہ والا سوال یہاں موجود ہے. میں نے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، هل عندکم کتاب، کیا تم نبوی گھرانے والوں کے پاس کوئی خاص الگ الگ کتاب ہے کیا؟ ہندکم جمع کر سکتا کہ تم اہل بیت نبوت، تم نبوی گھرانے کے افراد، ان کے پاس کوئی خاص کتاب ہے کیا کہ جو حضور نے امت کو نہیں دی، تم اہل بیت ہی کو خصوصی طور پر دی ہو؟ ہے کوئی ایسی کتاب کیا؟ یہ حضرت علی کو پوچھا، بہت اچھا ہوا یہ پوچھ لیا تاکہ جو ہے ان بدماشوں کی بدماشی والی بات جو ہے باقی ہی نہ رہے۔ صاف صاف سوال کر لیا حضرت علی کو، تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ لا، قال لا، کوئی الگ تھلگ کتاب صحیفہ ہم اہل بیت نبوت کے پاس نہیں ہے، ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایک دم بات صاف ہو گئی، حضرت علی نے صاف لفظ میں منع کر دیا۔ ہمارے پاس کیا ہے وہ بھی کھول کے بتلا دیا کہ الا کتاب اللہ، قرآن کریم ہے ہمارے پاس، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے ہمارے پاس۔ دوسری کیا چیز؟ او فہم اعطیہ رجل مسلم، وہ خاص فہم اور سمجھ ہے جو کسی مسلمان آدمی کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، خصوصی فہم اور سمجھ ہے جو کسی مسلمان بندے کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم تو ایک سمندر ہے علوم کا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائی ہے، خدا داد سمجھ کی بنیاد پر مسلمان اس کی تفسیر میں غور کرے گا، تدبر کرے گا اور اندر سے نکات نکالے گا کہ یہ نقطہ، یہ نقطہ، یہ نقطہ، الگ الگ نقطے آدمی اپنی سمجھ سے، قرآن مجید سے نکالتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے بھی ایک خصوصی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور ظاہری نص سے ہٹ کر بہت سارے علمی نکات جو اللہ نے مجھے فہم عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ سیدھی سی بات، اب یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھ لیں۔ حضرت علی نے پہلے لا کہا، برابر، کہ ہمارے پاس کوئی خاص الگ کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد الا استثنا کر کے کتاب اللہ، فہم اور صحیفہ، تین باتیں ارشاد فرمائی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، سمجھ ہے، یا یہ ایک صحیفہ ہے وہ ہے۔ یہ استثنا جو فرمایا ہے، اس استثنا کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ استثناء متصل ہے، اگر استثناء کو متصل مانو تو کیا مطلب لینے کا جملے کا؟ کہ فہم کے ذریعے، اللہ کے دیے ہوئے فہم کے ذریعے سے جو باتیں استنباط کی جاتی ہے وہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، تو جو بھی فہم سے کوئی نقطہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کتاب اللہ میں، وہ ہم لکھ لیتے ہیں، وہ نکات ہمارے پاس علمی لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اور اگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے ہم غور کر کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور مسائل مستنبطہ کو ہم لکھ لیا کرتے ہیں، جیسے ائمہ مجتہدین نے مسائل کا استنباط کیا کتاب اللہ میں غور کر کے، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو فہم عطا فرمائی ہے تو ہم کتاب اللہ میں غور کرتے ہیں، مسائل مستنبط کرتے ہیں، اور جو مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں اس کا، یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ مانا کریں گے استثناء متصل کی صورت میں. اور اگر استثناء منقطع ہو تو مانا کیا کریں گے؟ فہم کے ذریعے جو نکات ہم نے مرتب کیے وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہے. فہم کے ذریعے جو نکات یا مسائل مستنبط کیے وہ ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہے. لکھی ہوئی شکل میں کیا چیز ہے؟ قرآن. کہ جب بھی قرآن پڑھو، غور کرو، نکات نکالو، مسائل مستنبط کرو، لیکن لکھی ہوئی شکل میں کچھ نہیں. دوسری چیز لکھی ہوئی شکل میں، ہاں یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی شکل میں نہیں ہے. دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا فہم جو اللہ مسلمان بندے کو عطا فرماتے ہیں، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے علم حقیقی عطا فرماتے ہیں، فیض ربانی سے علم حقیقی بندے کو نصیب ہوتا ہے. یعنی یہ جو قرآن کی آیات ہے، نصوص ہے، جب بندے کا قلبی تعلق اللہ سے گہرا ہوتا ہے تو اس کی برکت سے فیض ربانی ہوتی ہے، اور فیض ربانی کی برکت سے اللہ کی کتاب میں نئے نئے نقطے اللہ اس کے دل میں الہام فرماتا ہے. اور یہ سلسلہ تو آج بھی جاری ہے کہ آج بھی جو اللہ کے مخلص بندے، عبادت گزار بندے، کامل تقویٰ والے بندے، ان کے دلوں کے اوپر کتاب اللہ کے بارے میں نئے نئے نقطے آیات کے بارے میں الہام ہوتے رہتے ہیں. بس وہاں شرط وہ رہی رہے گی کہ مفسرین امت جو ہے، صحابہ اسلاف جو مفسرین ہیں، انہوں نے جو قرآن کی آیات کی تفسیر کی ہے وہ ملحوظ رہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی بات نہ کرے، اور یہ جو باتیں دل میں آئے گی اس کی حیثیت نقطے کی ہوگی. یعنی ایک نقطہ میری سمجھ میں یہ آیا، ایک بات حکمت کی یہ میرے دل میں آئی، یہ ہوگی. باقی تو جو ہے سلف مفسرین نے، صحابہ نے جو تفسیر کر دی اسی کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے بعد کے مفسرین کے لیے. اس لیے آپ ہمارے اکابر کی بیانات میں وغیرہ میں دیکھو تو کئی جگہ آپ کو ملے گا قرآن کی آیتوں کے بارے میں ایسے ایسے نقطے آپ کو ملیں گے کہ پہلی جتنی بھی تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھو گے اس میں وہ نقطے آپ کو نہیں ملیں گے. نقطہ ہوگا، حکمت کی باتیں ہوں. جیسے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، یعنی ایک تو بیان القرآن ہے، اس کے علاوہ حضرت کے مختلف بیانات اور وعظ میں حاضرین کی طلب اور اس وقت پر حضرت کے قلب اطہر پر فیض ربانی، اس کی وجہ سے وقت کے اوپر بیان کرتے کرتے عجیب عجیب نکات آیات کے بارے میں بیان فرمائے. حضرت کے جو مواعظ چھپے ہوئے ہیں اس میں آپ کو ملیں گے، اور ایک صاحب نے ایسے نکات بڑی حد تک جمع بھی کر دیے ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب نے اس پر تقریر بھی لکھی کہ میری خود چاہت تھی کہ حضرت کے واعظ بیانات وغیرہ میں جو اللہ کے طرف سے فیض ربانی ہوا اور حضرت کے قلب پر جو نکات القا ہوئے اس کو کوئی جمع کر دے. وے اشرف التفاسیر اس کا نام ہے، چار جلدوں کے اندر، تو اس میں ایسی باتیں نقطے جمع کر دیے گئے. تو ایسا بہت سے اکابر کے دل کے اوپر ورود ہوتا ہے قلب کے اوپر. تو کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی فہم کسی مسلمان بندے کو دیا جاتا ہے اور اس کی برکت سے جو نکات علمیہ ہوتے ہیں, مسائل مستنبہ ہو, مستنبتہ وہ ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ او ما فی ہذہ الصحیفۃ, یا جو میرے اس صحیفے کے اندر ہے, میرے اس صحیفے کے اندر ہے. گویا تین چیزیں حضرت علی نے کہا ہمارے پاس ہے, کتاب اللہ ایک, نمبر دو اللہ کی طرف سے دیا ہوا فہم اور اس سے کتاب اللہ میں جو نکات اور مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ, اور یہ ایک میرا چھوٹا سا صحیفہ رسالے جیسا ہے میرے پاس. یہ تین چیزیں ہیں وہ میں نے لکھ کر کے رکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب پر استدلال اسی لفظ سے کیا, اومی او ما فی ہذہ الصحیفۃ, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس صحیفے کے اندر آپ نے کچھ احادیث لکھ کر کے رکھی تھی. اس سے احادیث کے لکھنے کا ثبوت ہو گیا. گویا امام بخاری کیسے استدلال کر رہے ہیں کہ اگر احادیث کے لکھنے کی ممانعت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس جو صحیفہ تھا اس میں احادیث لکھ کر کے نہ جمع کرتے, لیکن حضرت علی کا ان احادیث کو لکھ کر اپنے پاس جمع رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث لکھنے کی اجازت ہے. کسی زمانے میں حضور نے ممانعت فرمائی, بعد میں وہ ممانعت ختم ہو گئی تھی, تو ہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس صحیفے میں کچھ احادیث لکھ کر کے جمع کر لی تھی. قال قلت, ابو جحیفہ اگرچہ صحابی ہے لیکن اس وقت طالب علم ہے حضرت علی کے سامنے, اور طالب علم کے سوالات سوالات ہوتے ہیں. تو کہا میں نے پوچھا فما فی ہذہ الصحیفہ, حضرت یہ صحیفے میں کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دو نا, تاکہ قیامت تک آنے والوں کو الجھن نہیں رہے کہ حضرت علی کے صحیفے میں پرائیویٹ کیا کیا باتیں تھی. ذرا کھول کے بتا دو نا حضرت صحیفے میں کیا ہے. حضرت ابو جحیفہ نے پوچھا ڈالا, بہت اچھا ہوا پوچھ ڈالا تو, تاکہ رابضیوں کے دماغ جو ہے صاف ہو جائے, اسی لیے پوچھا ڈالا ہی نہیں. فما فی ہذہ الصحیفہ, حضرت یہ صحیفے میں ہے کیا وہ ذرا بتاؤ. اب یہ جو ہے نا او ما فی ہذہ الصحیفہ, تو وہ صحیفہ کہاں رہتا تھا؟ تو دیکھو تلوار کی ایک نیام ہوتی ہے جس میں تلوار رکھی جاتی ہے, ایک اس کا دستہ ہوتا ہے. تو بعض کتابوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جہاں تلوار کا دستہ ہوتا ہے وہیں حضرت علی نے وہ صحیفہ رکھ چھوڑا تھا. ہمیشہ ساتھ میں تلوار رہتی تھی حضرت علی کے, اور وہیں پر وہ صحیفہ مختصر تھا وہ وہاں رکھا رہتا تھا, یا یہ کہ وہ نیام میں نیچے وہ صحیفہ رکھا ہوا تھا. تو پوچھا ابو جحیفہ نے کہ حضرت وہ صحیفے میں ہے کیا چیز؟ دھیان سے سنو صحیفے میں کیا چیز ہے. نمبر ایک العقل, عقل کے معنی آتے ہیں دیت کے متعلق احکام, دیت کے متعلق احکام. عقل کے معنی آتے ہیں باندھنے کے, لغت میں معنی باندھنے کا آتا ہے, اور دیت میں جو اونٹ دیے جاتے ہیں وہ مقتول کے رشتہ داروں کے گھر پر بندھے ہوئے ہوتے ہیں, مقتول کے رشتہ داروں کے گھر کے دروازے پر وہ دیت والے اونٹ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے عقل بمانا دیت, دیت کے متعلق احکام. نمبر دو وفقاق الاسیری، قیدیوں کے چھوڑنے کے مسئلے مسائل، کہ قیدیوں کے متعلق کچھ امور لکھے ہوئے ہیں، کچھ صحیح ہے. تیسری چیز کیا لکھی ہوئی تھی؟ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ مسئلہ جو ہے لکھا ہوا تھا. اور دوسرے طرق میں، دوسری کتابوں میں جہاں یہ روایت ہے وہاں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق کچھ مسائل، یہ چار باتیں اس صحیفے میں تھی. پہلی بات کیا؟ دیت کے مسائل. دوسرے مسائل قیدیوں کی رہائی کے مسائل. تیسرا، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اور چوتھا، زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل. یہ چار طرح کے مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے کے اندر لکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ خلافت بلا فصل، تفضیل علی وغیرہ کوئی بات اس صحیفے میں نہیں تھی. یہ وضاحت کر دی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھیے، یہاں حضرت ابو جحیفہ راوی نے زکوٰۃ صدقات والی بات چھوڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ صدقات کے احکام ایسی چیز تھی جو تقریباً تمام صحابہ کو معلومات تھی، سب صحابہ اس کے احکام سے واقف تھے. اسی لیے اس کو تذکرہ کرنا حضرت ابو جحیفہ نے ضروری نہیں سمجھا، خصوصیت سے ذکر نہیں کیا. باقی تین چیزیں زائد تھیں، دیت، غلام، قیدیوں کے احکام اور مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ باقی زائد چیز تھی. اسی لیے راوی نے اس کا خصوصیت سے ذکر کیا. اور زکوٰۃ صدقات والی بات بہت سے لوگوں کو معلوم بھی، اسی لیے راوی نے اس کو ذکر نہیں کیا. اب بات بالکل منقہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں لکھنے سے جو ممانعت فرمائی تھی، وہ ممانعت جو ہے عارضی تھی، عارضی ممانعت تھی. شروع زمانے میں جب قرآن کا رسم ہو رہا تھا، یہ اس زمانے کی ممانعت تھی. بعد میں وہ ممانعت ختم ہو گئی اور کتابت حدیث کی اجازت مل گئی. چونکہ حضرت علی نے صحیفے میں احادیث لکھی ہوئی تھی، اگر اجازت نہ ہوتی تو حضرت علی ہرگز احادیث لکھوا کر کے جمع نہ فرماتے. تو خلاصہ ہو گیا روایت کا. اب ایک مسئلہ یہاں پر فقہی اٹھتا ہے. فقہی مسئلہ حدیث شریف میں کیا اٹھتا ہے؟ ولا یقتل مسلم بکافر، کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. تو سمجھو چار طریقے کے کافر ہوتے ہیں. نمبر ایک، ذمی کافر، یعنی جو کافر دارالاسلام میں رہتے ہو وہ ذمی کافر کہلاتے ہیں، مستقل رہتے ہو دارالاسلام میں. نمبر دو، مستامن، جو کافر ویزا لے کر دارالاسلام آیا ہو اس کو مستامن کہا جاتا ہے. نمبر تین، معاہد، کسی کافر قبیلے سے، کسی کافر ملک سے مسلمانوں نے جنگ بندی کا لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہو کہ ہم آپس میں مل جل کر صلح شانتی سے رہیں گے، یہ معاہد کہلاتے ہیں. اور چوتھی قسم ہے حربی کافر. یہ چار قسم ہے کافر. اب اس حدیث شریف سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا تو مسلمان سے قصاص لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ تو تین قسم کے کافروں میں تو اتفاق ہے کہ قصاص نہیں لیا جائے گا، معاہد، مستامن اور حربی، کہ اس میں مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا. لیکن ضمنی کے مسئلے میں ہے اختلاف. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمنی کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف مسلمان سے دیت لے کر ضمنی مقتول کے وارثوں کو دے دی جائے گی. تو اگر کسی مسلمان نے کسی ضمنی کافر کو قتل کر دیا تو مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، صرف دیت لی جائے گی، اور وہ دیت کی رقم مقتول ذمے کے رشتہ داروں کو سونپ دیں گے. یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے. اب سمجھو امام ابو حنیفہ کا مسلک. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان نے ذمی کافر کو قتل کیا تو قصاص لیا جائے گا. اذان کی آواز سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے، حدیث میں آتا ہے. پتہ نہیں یہاں کیسے شیطان آتے ہو بھاگتے ہی نہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا تو مسلمان سے قصاص لیا جائے گا. شوافی کی دلیل یہ حدیث ہے, وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ, کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ چاروں قسم کے کافر ہوں, اس کو اگر کسی مسلمان نے قتل کیا تو دیت لی جائے گی, قصاص نہیں لیا جائے گا. وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت میں حربی مراد ہے, کہ حربی کافر کے قتل کی وجہ سے مسلمان سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا. تو امام صاحب نے کافر سے مراد لیا حربی کو, کہ حدیث میں کافر سے مراد حربی ہے, کہ مسلمان نے اگر کسی حربی کافر کو قتل کر دیا تو مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اب احناف کے اس سلسلے میں دلائل اچھی طرح ذہن نشین کر لو. پہلی دلیل, ان النفس بالنفس. احناف کہتے ہیں کہ لفظ مطلق ہے نفس کا, اگر کوئی نفس والا دوسرے نفس والے کو مار ڈالے تو قصاص کا حکم قرآن نے دیا ہے, اور قرآن میں نفس مطلق ہے. اس لیے اگر کسی نے کسی کو مار ڈالا تو مطلق نفوس میں ذمی بھی شامل ہے. اسی لیے اگر مسلمان نے ذمی کو قتل کیا تو قصاص لیا جائے گا. تو ان النفس بالنفس والی آیت کے لفظ نفس مطلق ہے, یہ احناف کی بہت بڑی دلیل ہے. دوسری دلیل سمجھو, یہ جو روایت ہے وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ, یہاں یہ الفاظ ہیں. ایک طریق میں یوں الفاظ ہے, لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ, وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. اعلاؤ سنن کے اندر اس کی سند ذکر رکھی گئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ روایت کل ملا کر یوں ہوگی, لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ. یہ ہیں اس روایت کے اندر زائد لفظ. اب آپ کو معلوم ہے کہ عطف تغایر کو چاہتا ہے, مغایرت کو چاہتا ہے. عطف مغایرت کے لیے عربی زبان میں آتا ہے. اب یہاں عطف ہوا ہے, ولا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عہد فی عہدہ. تو عطف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہونا چاہیے, دونوں الگ الگ ہونا چاہیے. اس لیے یہاں پر تغایر کا تقاضا یہ ہے کہ لا یقتل مسلم بکافرین میں حربی کو مراد لو, ولا ذو عہد فی عہدہ, وہاں ذمی کو مراد لے لیا جائے. تو عطف برائے مغایرت, دونوں چیز الگ الگ ہو گئی. اور اس روایت کے ایک طریق میں یہ لفظ زائد بھی نکلتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمی کے قتل کے اوپر قصاص لیا جائے گا. تیسری دلیل احناف کی سمجھ, کہ یہ جو حدیث میں لفظ آیا ولا یقتل مسلم بکافر, اس کا ایک پس منظر ہے. وہ پس منظر یہ ہیں کہ قاتل مقتول دونوں ایک زمانے میں کافر تھے، بے ایمان تھے، اور اس زمانے میں دونوں میں لڑائی ہوئی، تو ایک کافر نے دوسرے کافر کو مار ڈالا کفر کے زمانے میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ قاتل کو ایمان کی توفیق ہوئی، مسلمان بن گئے، اور مقتول کے اولیاء بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہ مقتول کے اولیاء دعویٰ کرنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارا آدمی جو مارا گیا تھا، قتل ہوا تھا، اس کے بدلے میں قاتل سے ہمیں قصاص دلواؤ. تو قتل کا واقعہ کب ہوا تھا؟ کفر کے زمانے کے اندر. پھر ایمان کی دولت نصیب ہوئی کس کو؟ قاتل کو بھی اور مقتول کے رشتہ داروں کو بھی. پھر یہ حضور کی عدالت میں دعویٰ لے کر کے آئے کہ ہم لوگوں کو قصاص دلواؤ، قصاص دلواؤ. تو حدیث شریف میں ضابطہ ہے، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، تو حضور نے فرما دیا کہ لا يقتل مسلم بكافر. اب اس وقت یہ مسلمان ہیں اور تمہارا مقتول تھا کافر، اس وقت یہ کافر کیا ہے؟ یہ قاتل کیا ہے؟ مسلمان. اور تمہارا مقتول کیا تھا؟ کافر. اس لیے وہ جو جاہلیت کے زمانے میں قتل ہوا کفر کے دور میں، اس کی وجہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی ایک خاص پس منظر میں.